الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه نجوم الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس، أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروشی پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تذکرے، آپ کی سیرت و کردار اور آپ کی تعلیمات و ارشادات کے بیانات مسلسل جاری ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی اسی حوالے سے ابتدائی گفتگو ہوئی. رسالت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ایک ایسا موضوع ہے جس کو خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سینکڑوں آیات میں بیان فرمایا ہے. کبھی تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات کا ذکر کیا اور اس طرح سے کیا کہ جسم مطہر کے ایک ایک عضو کو بیان کیا، چہرہ انور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ بار بار جب اپنا رخ انور آسمان کی طرف کرتے ہیں تو آپ کے اس چہرے انور کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس خواہش کو لیے یہ چہرہ اٹھتا ہے ہم نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا. اور قبلہ بیت المقدس سے وہی آپ کے لیے متعین کر دیا، ترواہ جسے آپ چاہتے ہیں. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، اے حبیب یہ جو آپ کے پروانے آپ کے صحابہ ہیں ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیرا کیجیے، یہ اللہ کی اور آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں. قلب اطہر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، ہم نے قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے. سینہ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. دست مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لا تخطه بيمينك اذا ارتاب المبطلون، آپ اس سے پہلے نہ تو کوئی ان پر کتاب پڑھتے تھے نہ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے کہ انہیں قرآن کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی شک ہو. زبان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فانما يسرناه بلسانك، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. عمر مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ہمیں آپ کی جوانی کی آپ کی عمر کی قسم ہے. جان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان گھلا دیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اخلاق عظیمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وانک لعلی خلق عظیم، یہ ایک تفصیل ہے جس میں ہم آیات پڑھتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے. محبوب کریم علیہ السلام کی آفاقی رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی رسالت پر خود اللہ گواہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے پیارے ہمیں قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ رسول ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی سیرت مطہرہ کا بیان کئی پہلوؤں سے ہماری ضرورت ہے، ذرا اس پر توجہ دیجیے. سیرت مطہرہ کا تذکرہ اور سیرت نبویہ کا مطالعہ ہماری دینی ضرورت ہے، کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن اور سنت. قرآن کلام الہی ہے، لیکن اس کا قرآن ہونا ہمیں نطق رسول یعنی زبان مصطفی سے معلوم ہوا ہے. قرآن قرآن ہے یہ کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے خود نہیں بتایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. سنت کلام الہی کی تشریح منشا و تقاضائے وحی کا بیان ہے، جو قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول یعنی کنفرمیشن اور اپروول، تقریر کا معنی یہاں، جس کو آپ اپروو کریں اور کنفرم کر دیں، کسی کا عمل ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس پر آبجیکشن نہیں کیا یا اس کو درست قرار دیا، سکوت اختیار کیا، سنت اس سے ثابت ہے. گویا پورا دین ذات مصطفیٰ، وجود رسول اللہ، کردار رسول، اعمال و اقوال رسول کا نام ہے. چنانچہ قرآن حکیم نے اسلام کی سچائی اور اسے قبول کرنے یا رد کر دینے کے بارے میں حتمی معیار اور کامل دلیل خود ذات مصطفیٰ کو قرار دیا ہے. قرآن کریم میں ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ. کفار اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک باز آنے والے نہ تھے کہ جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی، اور وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، جو پاک صحیفے یعنی قرآن کریم پڑھ کر سنائیں، ان صحیفوں میں درست اور مضبوط مضامین لکھے ہوئے ہیں. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، پہلے بھی البینہ اور پھر البینہ، دو دفعہ ان آیات میں اللہ کے رسول کی ذات کو دین حق کی دلیل قرار دیا گیا. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق کی قطعی دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے، اور اس نے وانزلنا اور ہم نے تمہاری طرف نور روشن، روشن نور، واضح روشنی اتار دی ہے. اس آئے کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان یعنی ذات حق اور دین اسلام کی حتمی قطعی بلا واسطہ دلیل اور شہادت کرا دی. امام راغب اصفہانی برہان کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، البرہان اوکد الدلالہ، برہان تمام دلائل میں سے سب سے زیادہ پختہ دلیل کو کہتے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستو، ذات مصطفی پر حملوں اور ان کی توہین کا اور ان کے ارشادات سے انسانوں کے تعلق کو ختم کرنے کا بنیادی مقصد اس دلیل کو کمزور کرنا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْتَزِ الْحَقَّ عَبَدًا، جو ہمیشہ سچائی پر مبنی دلیل ہوتی ہے، جو تقاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ برحق ہو. اور تفسیر خازن میں صاحب تفسیر خازن نے لکھا کہ البرہان دلیل على اقامۃ الحق وابطال الباطل، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کذلک لانه تعالی جعله حجۃ قاطعۃ قطع به عذر جميع الخلائق. برہان حق کے برحق ہونے اور باطل کے باطل ہونے پر انتہائی مضبوط دلیل کو کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی دلیل ہیں، کیونکہ حق تعالی نے آپ کو ایسی قطعی دلیل بنایا ہے جس سے تمام مخلوقات کے سوالات اور اعتراضات کا حتمی جواب ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ جب کفار اور مشرکین نے اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراضات کیے اور آپ نے کفار اور مشرکین کو دین حق کی دعوت دی، تو اسلام کی حقانیت پر اور اپنے دعوے کی سچائی پر دوسرے دلائل پیش کرنے کی بجائے خود اپنی ذات کو اسلام کی صداقت اور حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا. چنانچہ کیا فرمایا سورہ یونس میں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر زندگی کا بھرپور دور گزارا ہے، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ اور پھر فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا خلاف حقیقت بات کرنے والا پایا ہے؟ تو سب نے کہا جربناک مرارا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ سے ہمیشہ سچائی ہی سنی ہے، ہمیشہ سچائی سنی ہے. سورہ عنکبوت میں قرآن کی سچائی کی دلیل کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے. ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہی. چنانچہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ذکر کر کے وضاحت فرمائی کہ حق وہی ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، جو کچھ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر اتارا ہے وہی حق ہے. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، کافر باطل کے پیروار ہیں، پیروکار ہیں، اور ایمان والے حق کے پیروکار ہیں. گویا یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے سچ کو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اور حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز فرق کرنے والی لکیر قرار دیا ہے. اور وہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی، حضور نے فرمایا من اطاع محمدن فقط اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدن فقط عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی لوگوں میں حق اور باطل، ایمان اور کفر، خیر اور شر کے درمیان خط امتیاز کرنے والی ذات، خط امتیاز قائم کرنے والی ذات ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ان آیات قرآنیہ اور احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ذات مصطفیٰ، ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وابستگی یہ حقانیت اسلام کے جاننے اور حق و باطل کے درمیان تمیز کے لیے ہماری ضرورت ہے. تھوڑی سی آواز کم کرو یار، کہیے تھوڑی سی کم کرو. دوسری بات، میرے بزرگوں اور دوستو، کردار مصطفیٰ محبت و اطاعت پروردگار کی عملی صورت ہے. الفاظ پر ذرا توجہ دیجئے. انبیاء علیہ السلام واجب الاطاعت ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، جتنے رسول بھی آتے رہے وہ مطاع ٹھہرے، یعنی ان کی اطاعت لازمی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی نے ہدایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محصور کرتے ہوئے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں گے
اگر تم روگردانی کرو گے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ تو سمجھ لو کہ رسول پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ صرف اس کے ذمہ دار ہیں، اور تم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے تم اس کے ذمہ دار ہو. بلکہ ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ. وہ ہدایت سمٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گئے. بلکہ محبت ربانی کے دعوے کی صداقت، اگر کسی کو اللہ یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، تو محبت ربانی کے دعوے کی صداقت کردار نبوی اپنانے کو قرار دیا گیا. حضور کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے حضور کی اطاعت لازمی قرار دی گئی. حضرت عبداللہ بن زید انصاری ایک صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور بے ساختہ رونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عبداللہ کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرے انور سے اتنا پیار ہے، والہانہ محبت ہے کہ اسے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا. گھر جاتا ہوں، اپنے بچوں میں کچھ دیر ٹھہرتا ہوں، جو ہی بے قرار ہو جاتا ہوں پھر آپ کی مجلس میں آ کے حاضر ہو جاتا ہوں. میں سوچ رہا تھا میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، پتہ نہیں میں جنتی ہوں گا یا کہاں ہوں گا، اور ہوا بھی تو کہیں بہت نیچے کسی درجے میں ہوں گا. آپ بھی رحلت فرما ہوں گے، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ کہیں بلند ترین مقام پر ہوں گے. میں بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں آپ کی زیارت سے محروم رہوں گا، کیسے کر سکوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ دیر چپ رہے. پھر اس دوران جبریل امین آئے اور یہ آیت اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کل قیامت کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. حضرت معاذ کو جب الوداع کرنے لگے یمن کی طرف، تو بالکل اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں سے لوگ اپنے مہمانوں کو الوداع کیا، اپنے رخصت ہونے والوں کو الوداع کیا کرتے تھے، وہاں رک گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ، معلوم نہیں آئندہ جب تم مدینے میں آؤ تو لعلک لا ترانی بعد ھذا، ہو سکتا ہے تم مجھے یہاں نہ دیکھو. لعلک ان تمر بقبری وبمسجدی، ہو سکتا ہے جب تم آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد سے ہی ہو اور میرے مزار پر سے ہو. یہ سن کر حضرت معاذ رونے لگے. بہت عجیب کیفیت تھی، حضور کا دل بھی بھر آیا. حضور نے حضرت معاذ کی طرف سے رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور فرمایا اے معاذ جاؤ چلے جاؤ، لیکن سن لو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی جو بھی ہوا اور جہاں بھی رہا وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. ان اول الناس بی، محبت ربانی کے دعوی کی صداقت کے لیے کردار نبوی اپنانا اسے لازمی قرار دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی. یحببکم اللہ، اگر تم نے واقعتاً میری پیروی کر لی، کل تک تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب
اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ.
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنے سے ہی منشاء ربانی اور احکام الہی کی اطاعت اور تکمیل ممکن ہے. غور کیجیے الفاظ پر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے رکھنے سے, یعنی آپ کی سیرت کو اور آپ کے کردار کو سامنے رکھنے سے ہی منشاء ربانی پوری ہو سکتی ہے اور احکام الہی کی اطاعت اور تعمیل تب ہی ممکن ہے جب حضور کی سیرت ہمارے سامنے. نماز کے بارے میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم, مجھ سے حج کے مناسک سیکھو. بلکہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھے یہاں نہ دیکھو, مجھ سے مسائل حج کے سیکھ لو. اور صحابہ نے ہمیشہ حضور کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا. کسی آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ نماز قصر کے بارے میں قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی. سوال کیا کہ جناب نماز کے قصر کرنے کے بارے میں قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ملتی, تو بہت خوبصورت جواب دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے. انہوں نے فرمایا ان اللہ بعث الینا محمدن, اللہ تعالی نے ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لا نعلم شیئا, ہم کچھ نہیں جانتے تھے اللہ کی منشا کیا ہے. انما نفعل کما رأیناہ یفعل, ہم تو وہی کرتے چلے جا رہے ہیں جس کو کرتا ہوا ہم نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے. حضرت عثمان نے صلح حدیبیہ کے موقع پر لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ ان کے چچا کے بیٹے نے کہا حضرت عثمان سے کہ عثمان ذرا یار چادر تو نیچے کرو, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے حبیب کو چادر ایسے ہی باندھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مکے میں آ گئے ہو, ابھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, اس شرف سے محروم نہ چلے جانا. تو حضرت عثمان نے کہا تھا ان لنا صاحبا, ہماری ایک سرکار ہیں, هو يفعل ونحن نتبع اثره, پہلے وہ کرتے ہیں پھر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, جب انہوں نے نہیں کیا تو میں کیسے. اور عجیب دیکھو اعتماد, ادھر حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اگر سال بھر یہاں نہ آئے میں طواف نہیں کروں گا, اور ادھر لوگ کہتے ہیں صحابہ کہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے طواف کر رہا ہوگا. حضور نے فرمایا جب تک ہم طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. اعتماد دیکھیں. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چومتے ہوئے یہ کہا تھا انک حجر, بخاری شریف میں کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے, انک حجر لا تنفع ولا تضر, تو ایک پتھر ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک ثم قبلہ, خدا کی قسم اگر میں نے اپنے حبیب کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ کہہ کر آگے بڑھے اور حجر اسود کو چوم لیا. سیرت مطہرہ سے شناسائی ہماری دینی ضرورت ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, سیرت رسول اور کردار رسول شریعت اسلامیہ کا بنیادی ماخذ ہے. قرآن کہتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر ایمان والوں کے لیے اپنا اختیار چلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ادھر اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے رسول کا حکم ہو, اور ادھر میں کہوں کہ میری رائے یہ ہے, اس میری رائے یہ ہے جملہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَالًا مُبِينًا. میری رائے کہہ کر اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے پر مقدم رکھنا کھلی گمراہی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر بہت بڑا فتنہ اور عذاب علیم نام پر مسلط ہو جائے. ذات اور کردار رسول یہ حصول ہدایت کا ذریعہ ہیں. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ, ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور بلکہ اگلی بات کہوں, ذات و کردار رسول ایمان اور اسلام کا محور اور مرکز ہے, اور حضور کی ذات اور کردار انسانیت کی سیاسی اور پولیٹیکل اور ریاستی ضرورت ہے. چار مربع میل کے علاقے میں آ کر مدینہ منورہ کی پہلی اسلامی ریاست قائم کی, اور 10 سال میں 1 ملین مربع میل پر اسلامی حکومت کا پھریرا لہرا گیا. اور پھر جو معاہدات ہوئے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات اور کردار سے شناسائی ہماری تنظیمی اور انتظامی ضرورت ہے, ہماری جنگی اور دفاعی ضرورت ہے. 10 سالہ زندگی میں 83 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی, 37 کے قریب ایسی جنگیں ہیں جن کی قیادت خود کی. ہماری انسانی اور اخلاقی ضرورت ہے, ہماری عملی اور ثقافتی ضرورت ہے, ہماری علمی اور تعلیمی ضرورت ہے, ہماری سیرت مطہرہ سے شناسائی اور ذات و کردار مصطفیٰ سے آگہی, ہماری عصری اور بین الاقوامی تعلقات میں ضرورت ہے, ہماری نظریاتی اور انقلابی ضرورت ہے. اور کیا خوبصورت بات کہی ایک درویش اللہ والے نے, مولانا محمد ادریس کاندھلوی, سیرت اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں یہ بات لکھ کے گئے ہیں. کیا خوبصورت بات کہی, لکھا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے. جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے اسلام اور ایمان کو کیسے جان سکتا ہے؟ مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے. خدا نخواستہ اگر وجود پیغمبر سے قطع نظر کر لی جائے, یعنی وجود پیغمبر کو درمیان سے نکال دیا جائے, تو ایک لمحہ کے لیے بھی مومن کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا. اسی لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, کیونکہ مومن کا وجود ایمانی آفتاب نبوت کا ایک معمولی عکس اور پرتو ہے. ظاہر ہے عکس کو جو تعلق اپنے اصل منبع یعنی آفتاب سے ہو سکتا ہے وہ آئینے سے نہیں ہو سکتا. مومن کو جو ایمان پہنچتا ہے وہ نبی کے واسطے سے پہنچتا ہے, اس لیے کہ نبی ایمان سے متصف بالذات ہے اور مومن ایمان سے متصف بالتبع یا بالعرض ہے. لہذا ضروری ہے کہ مومن اپنے اور اپنے ایمان کے جاننے سے پہلے اپنے نبی کی سیرت کو جانے تاکہ اسے اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں شرح صدر حاصل ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ دیکھو, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم آپ کے سامنے متعدد انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کو قوت اور سکون عطا کریں, اور ان واقعات کے ضمن میں اہل ایمان کے لیے حق حقیقت نصیحت اور تذکرہ اور یاد دہانی سامنے آ جائے. گویا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا بیان یہ اللہ کی سنت ہے. میرے جملے پر غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سیرت کا بیان یہ اللہ کی سنت ہے، اور دفاع ناموس مصطفیٰ یہ بھی اللہ کی سنت ہے. ابو لہب نے کہا تھا، تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ ذرا چپ رہیں، ہم جواب دیں گے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. کفار نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں یہ نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنو ہے نعوذ باللہ. اللہ نے خود جواب دیا، ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے، آپ کے شایان نشانی نہیں ہے. اور جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ مجنو ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، نون والقلم وما یسترون، ہمیں قسم ہے قلم کی اور ان کی جو قلم سے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ مجنون نہیں. دیوانے تو یہ ہیں جو فرزانے کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. خود ادھر سے اعتراض ہوتے گئے، خود جواب اللہ تعالیٰ دیتے گئے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا بیان اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ یونس ہے انبیاء کے اسماء گرامی کے ساتھ، سورہ آل عمران ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورت الانبیاء ہے، سورہ محمد ہے، سورہ نوح ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مریم ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے ممتاز اسماء گرامی کے ساتھ سورتوں کا نام رکھا گیا. اس لحاظ سے اب ذرا اس پر بھی توجہ دیجئے، اس لحاظ سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے میرے بزرگوں اور دوستو، کہ یہی اور صرف یہی امت ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، آج تک الحمدللہ متصل ہے. اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلائیں ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلائیں ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. الحمدللہ امت متصل ہے اپنے حبیب کے ساتھ، اور دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ روح محمد امت سے نکالو. تہذیب مغرب کی یلغار اور الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا فتنہ اور لعنت اور دجالی تہذیب کے اس بہت بڑے نمائندے کی امت مسلمہ پر بری طرح سے یلغار، اس کا بڑا مقصد حضور کی سنتوں کا استخفاف اور دامن مصطفی سے امت کو الگ کرنا ہے. لیکن امت جیسی تیسی بھی ہوگی حضور سے الحمدللہ متصل رہی ہے اور متصل رہے گی. عہد نبوت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوئی ہو، کٹی ہو پوری طرح سے. پہلے ریشنلسٹ معتزلہ ہیں، انہوں نے سنت مصطفی سے الگ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی، امت نے ان کو الگ کر دیا، ان کو کاٹ دیا. آج بھی اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اکبر اول ہو یا اکبر ثانی ہو، انہوں نے جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور سنتوں سے امت کو ہٹانے کی کوشش کی اور نیا دین دین اکبری کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی، رہے اپنے دور میں، لیکن ان کی ساری فکر ان کے ساتھ دفن ہو کے رہ گئی، اس لیے کہ امت اپنے نبی سے کبھی منقطع نہیں ہوئی ہے. آج بھی الحمدللہ یہ امت اپنے پیغمبر کے ہر قول اور ہر فعل کو متصل اور مسلسل سند کے ساتھ پیش کرتی ہے، اور آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو تک اس امت کے پاس محفوظ ہے. اور تو اور میں کہتا ہوں، اللہ کے حبیب کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید تھے، امت اسے جانتی ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. الاسناد من الدین، سند کے ساتھ متصل رہنا یہ دین کا حصہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے بارے میں جانتی ہے، آپ کے خاندان اور آپ کے سلسلے نسب کو جانتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. جب یہ آیت حضور نے پڑھی تو آپ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کی جگہ تلاوت میں ایک موقع پر فرمایا من انفسکم، فا پر زبر پڑی، انفس کی جگہ انفس، یکدم معنی بدل جاتا ہے. اور فرمایا، یعنی انفسکم کا معنی ہے تمہارے ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے، اور انفس نفیس ترین کا اس کا معنی ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے انفس اگر پڑھے تو. انفسکم، اور خود فرمایا انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا، میں نسب کے لحاظ سے، سسرال کے لحاظ سے، اور آبا و اجداد کی نسبت کے لحاظ سے تم سب سے پاکیزہ ہوں. لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح، میں بے اعتبار حسب و نسب کے تم سے افضل اور بہتر ہوں. میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کہیں بدکاری نہیں ہوئی، ہمارے ہاں نسب کے تمام رشتے نکاح کے نتیجے میں وجود میں آئے. حضور نے خود فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے نسب کی پاکیزگی کے بارے میں، ان کے نسب کی پاکیزگی کے بارے میں کسی بدترین مخالف نے بھی کبھی تان اور کلام نہیں کیا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ صرف یہودیوں نے اور بر صغیر میں مرزا غلام محمد قادیانی ملعون نے ان کے نسب کے بارے میں انتہائی گندی ذہنیت کا اظہار کیا. اللہ تعالی نے یہود کے ان جھوٹے الزامات سے حضرت مریم کو بری اور پاکیزہ ظاہر کرنے کے لیے سورہ مریم نازل فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسبی لحاظ سے بھی پاکیزہ ہونے کو اس میں بیان فرمایا. قیصر روم کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا تو اس نے اپنے ہرکاروں سے کہا کہ مکے سے آئے ہوئے کوئی ٹریول کرتے ہوئے تاجر جو مکہ کے رہنے والے ہوں، تجارت کی غرض سے یہاں آئے ہوں، ان کے قافلے کو میرے پاس لے کر آؤ. دربار میں طلب کیا، قافلہ لایا گیا. اس قافلے کی قیادت، اس زمانے میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ اعلان نبوت کرنے والوں کا قریبی رشتہ دار کون ہے. جناب ابی سفیان کھڑے ہوئے، ان کو آگے بٹھا لیا. بادشاہوں کا انداز بھی نرالا تھا، تاکہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ اگر یہ غلط بیانی کریں تو وہ نشاندہی کریں. آگے بٹھایا اور قافلے کے دیگر ممبران کو ان کے پیچھے بٹھایا اور سوالات کیے حضور کے بارے میں. ایک سوال یہ تھا کہ کیف نسبہ فیکم، بخاری شریف میں ہے، ان کا تم وہ نسب کے لحاظ سے تم میں کیسے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا، ہو فینا ذو نسب، وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں. بلکہ علامہ اسقلانی نے بزار کی روایت میں حضرت ابو سفیان کے الفاظ اس طرح سے ذکر کیے ہیں، ہو فی حسب لا ما لا يفضل علیہ احد، خاندانی شرف اور حسب اور نسب میں کوئی ہم میں ان سے بڑھ کر نہیں. قیصر روم نے سن کر کہا، ہاذ ہی آیتن، یہی ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر. اور بخاری کے الفاظ ہیں، قیصر روم نے کہا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان میں مبعوث ہوتے رہے. میرے بزرگوں اور دوستو، حضور کی سیرت سے شناسائی ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی خطبہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.